شرح عقیدہ واسطیہ اللہ کی تمثیل، پیج نمبر 91، جو بک میں فالو کر رہی ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی عقیدہ واسطیہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور موقع فراہم کیا کہ ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ، بہت ہی اہم چیپٹرز ہیں یہ، یا اہم ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ سے میری خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنائے، ہمیں شرح صدر ہمارے اندر پیدا کرے تاکہ بات ہماری سمجھ میں آئے اور ہمیں اطمینان نصیب ہو. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ ہم کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی نقص بیان کر سکتے ہیں. یعنی اگر ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہم اس میں نقص ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں کر سکتے. تو اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے کہ ایک تو اللہ کی تمثیل تھی کہ ہم یہ مثال یا اس کے مماثل کسی کو قرار نہیں دے سکتے. ولا یمثلون، یعنی اہل سنہ والجماعہ صفات باری تعالیٰ کو اس کی مخلوق کی صفات کے برابر نہیں قرار دیتے. یعنی انسانوں کو ہم تشبیہ دے ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور باقی سب اس کی مخلوق ہے. اور ایسا کسی کو اس طرح سے مثال سے سمجھانا یا مثال دینا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ممنوع ہے ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے. لَإِنَّهُ سُبْحَانَ، سبحان سَبَّحَ سے ہے کہ بس. یعنی تسبیح کے معنی یہ ہے کہ ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. تو ایک لفظ اصل میں جو جہمیہ اور جو دوسرے فرقے کے لوگ تھے، وہ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انہیں نعوذ باللہ، جب وہ صفات کا انکار کرتے تھے تو نعوذ باللہ اس طرح سے وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اختیارات، یا وہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نعوذ باللہ. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایسا کہنے سے انسانوں کی جیسی تشبیہ ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی غلط ہے. تو یہاں پر نزہ کے معنی میں سے ہے یہ ہے کہ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں تو آپ اس کو تمام نقص سے دور کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر نقص سے منزہ ہے. اس کو تنزیہ کا لفظ کہا گیا ہے، تنزیہ کہا جاتا ہے اس کو. یعنی اسلامک ٹرمنالوجی میں اس کو تنزیہ کہتے ہیں. تو یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دے رہے ہیں، اس میں کوئی کمی کوئی کجی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ ہم اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اس کے جیسا ہم نام بھی کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی دلیل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے سچا کلام اور کس کا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 65 میں کہ بسم اللہ الرحمن، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو ان کے درمیان ہے، اس لیے اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیں. کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ یعنی ایکچولی یہاں پر استفہام کے معنوں میں آیا ہے، سوالیہ معنوں میں آیا ہے. یعنی دیکھا جائے تو بات تو بتائیے کہ یعنی کیا اس کا نام بھلا ایسا ہو سکتا ہے کوئی تم جانتے بھی نہیں. اور زیادہ بلیغ جملہ ہے یہ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کے نام کی جیسے کسی کا نام نہیں ہے، تو یہ جملہ ایسا لگتا تھا تھوڑا سا نقص ہے اس میں، تھوڑی سی کمی ہے اس میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جملہ یہاں ارشاد فرمایا کہ هل تعلم له سمیا، کیا تم اس کے کسی ہم نام کو بھی بھلا جانتے ہو؟ یعنی ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. تم خود سوچ لو. جیسے ہم کبھی کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، یعنی مطلب نہیں ہو سکتا ایسا، ایسا ہم کہتے ہیں نا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل تعلم له سمیا، کیا تم اس کے کسی ہم نام کو بھی جانتے ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا اس کا کوئی ہم نام. تو یہاں پر سمیہ اسم سے ہے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اسم، ایش اسمک کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے. تو اسم سمیہ اسی کے معنی میں آیا ہے. تو یہاں یہ حرف استفہام ہے لیکن نفی کے معنی میں ہے. یعنی بہت ہی بلیغ جملہ ہے یہ کہ هل تعلم له سمیہ، کہ اس کے نام کے مماثل، یعنی اس کے جیسا نام بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جیسا نام بھی کسی کا نہیں ہو سکتا. یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی نام ہے, جو صفاتی نام ہے, اس میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے, وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تو ہم اس بات کو یعنی تنزیہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے منزہ قرار دیتے ہیں, پاک قرار دیتے ہیں. پھر اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے, اور اس کی دلیل ہمیں کیا ملتی ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد, اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے, یعنی اس کے جیسا, اس کے مد مقابل اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے, احد ہے, اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں, اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 دلیل ہے اس بات کی کہ اور اللہ کے شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو, اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. ند یہ بھی نظیر کے معنی میں آتا ہے. تو یہ تینوں الفاظ سمی کفا ندا یا قریب ایک جیسے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ہر عیب ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اعلیٰ اور اکمل ہے, یعنی وہ اپنی کمال تک پہنچی ہوئی ہے اس کی صفات, اور کوئی اس کے مماثل اس کے برابر نہیں ہو سکتا. جی لیس کمثل شیء. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابل کسی کو نہیں قرار دے سکتے, ہم اللہ تعالیٰ کا ہمسر کوئی نہیں قرار دے سکتے, ہم اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں بیان کر سکتے, اور اللہ تعالیٰ کو ہم ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دیتے ہیں الحمدللہ. کیونکہ جتنے بھی جو انسان ہیں, جیسے کوئی اگر اولاد کے لیے جاتا ہے کہیں پر کسی مزار پر, کسی بابا کے پاس, کسی پیر کے پاس, اور کہتے ہیں کہ مجھے اولاد دے دیجئے, نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ میں یہ ہے, کوئی کسی کو مشکل کشا کہتا ہے, کوئی کسی کو کچھ, یہ سب کیا ہے ایکچولی اللہ تعالیٰ کے مقابل قرار دینا. یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں, جو قدرت کاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, آپ اس میں کسی کو اس کا شریک قرار دے رہے ہیں. تو جو بھی مانگنا ہے کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے. جو بھی تکلیف کو دور کر سکتا ہے وہ صرف سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کتنا بھی بڑا عالم ہو, کتنا بھی بڑا بزرگ ہو, کتنا بھی بڑا کوئی قبر میں ہو, قبر میں رہنے والے تو اور بھی زیادہ, یعنی وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے. اور جب ایک بار انسان مر جاتا ہے تو اس کی سماعت بصارت سب کچھ ختم ہو جاتی ہے, یعنی دنیا والوں کے لیے. ہو سکتا اس کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہو اس کو محسوس ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو نہیں سن سکتے, تو پھر وہ ہماری بات کیسے سن سکتا ہے بھلا جو مر چکے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے, اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی ہم نام نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. قیاس مطلب برابر برابر کرنا, ہمیں قیاس کہتے ہیں نا. ہمیں قیاس کس کو کہا جاتا ہے؟ اسکیل کو کہا جاتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ پر کسی کو قیاس نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی, اور اسے اس کی مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یعنی بھلا کیسے پاسبل ہے خالق اور مخلوق کا سملر ہونا, یا اس کے برابر ہونا, یا اس کی مثال پیش کرنا؟ برابر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر تین انہوں نے جو ہے قسمیں بتائی ہیں کہ ایسا عام لفظ جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو, یعنی چاہے اس میں اس کے نام آپ کہہ رہے ہوں یا پھر جو بھی آپ صفات کہہ رہے ہوں. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, الحی القیوم, کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے, قائم رکھنے والا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں انسان بھی زندہ ہے اور قائم رہنے والے اور قائم رکھنے والے. نہیں, انسان تو آپ جانتے ہیں کہ انسان چند دن کے لیے دنیا میں آئے ہیں. انسان کی حیات کو اپنے خالق کی حیات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے, اور ہم انسان ہم تو خود قائم نہیں رہ سکتے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا وہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے پیروں پر بچہ, یا جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بوڑھے لوگ ہیں جو اپنے پیروں پر چل نہیں پاتے, گھٹنوں میں تکلیف ہے, پیر ان کے معذور ہو گئے ہیں یا پھر جھک گئے ہیں, ہے نا. تو انسان ایسا ہے کہ جو کسی کو یعنی خود بھی نہیں قائم رہ سکتا تو دوسروں کو کیا قائم رکھیں گا وہ. تو کیا اللہ تعالیٰ کی مثال کو, یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی جو صفات ہیں, کیا اس کو ہم انسانوں پر قیاس کر سکتے ہیں بلا, سیملر قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں نا. آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں میں, نہیں. جی پھر مثال کے طور پر بھی ہم نہیں بیان کر سکتے. جیسے کہ کسی کو ملا دینا ایک دوسرے کے ساتھ, جیسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ ڈاکٹر تو کتنا اچھا ہے, یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہم ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, سب کچھ اس کے اختیار میں, شفا دینا سب کچھ اختیار میں, لیکن ہم انسانوں کے جیسے نام اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. تو ہم ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کو, یا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کتنا رحیم و کریم ہے جیسے اللہ تعالیٰ رحم فرماتے. نہیں, جیسے اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے کوئی انسان ویسا رحم فرما ہی نہیں سکتا. ہاں, انسانوں کے اندر بھی رحم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جیسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ اس کے جو اس کے 100 درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے رحم کے, اور اس نے اس میں سے صرف کچھ 1 درجہ زمین پر بھیجا ہے, باقی 99 اس نے رحم کے درجات اپنے پاس رکھے ہیں, سبحان اللہ. تو کسی انسانوں کے اندر وہ رحم ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں, ہم انسانوں کے پاس کیا ہے, چیزیں لمیٹڈ ہیں بالکل. اور تیسری چیز کہ کسی چیز کا حکم دینا, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ حکم دے, کیونکہ وہ خالق ہے. کسی اور کو یہ پرمیشن دی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ کہ کوئی چیز کا حکم دے. جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سارے انسانوں کو کہے کہ تم میرے غلام بن جاؤ, تم میرے آگے جھکو, تم میرے لیے سجدہ کرو. نہیں, اس کو کس نے دیا یہ اختیار؟ انسان کو. انسان خود بے بس ہے, عاجز ہے, انسان خود مجبور ہے. تو وہ اپنے جیسے انسانوں کو بھلا کیسے حکم دے سکتا ہے کہ تم میرے لیے یہ کام کرو یا یہ وہ کرو, یہ حلال اور حرام کا اختیار نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ حکم صرف وہی دے سکتا ہے. وللہ المثل الاعلی, اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفات ثابت ہیں. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا اثر بندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بھی کچھ حصہ رحم کا ڈال دیا, جس بنا پر ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے نا. بچے کو ماں سے بڑھ کر کون رحم کرے گا بچے کے اوپر؟ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے بندوں کے دل میں, اپنی اولاد کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع ہے, وہ سننے والا ہے, لیکن انسان سنتا تو ہے, سننے کی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھی پیدا کی ہے, لیکن انسان بچے کبھی بہرے بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا, یعنی جو بچپن سے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں, کچھ بچے آپ نے دیکھا ہوگا جو سن نہیں سکتے, اور بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اچھی سننے کی صلاحیت تھی بچپن سے, لیکن اس کی بیچ عمر میں اس کی صلاحیت تو چلی گئی, یعنی وہ سننے سے محروم ہو گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ایج جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے, جو ہمارے دادا دادی نانا نانی ہیں, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ان کو ہمیں بات کیسے کہنا پڑتا ہے, وہ آسانی سے سن لیتے ہیں جیسے ابھی ہم سنتے ہیں. آپ کے گھر میں جو بھی بزرگ ہیں, آپ نے اندازہ لگایا ہوگا نا, تجربہ کیا ہوگا آپ نے, کہ آپ کے گھر کے جو بزرگ ہیں, دادا ہے, نانا ہے, نانی ہے, دادی ہیں, جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, تو آپ کیا وہ آپ کی نارمل آواز سن لیتے ہیں؟ یہ کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو, بلکہ ان بزرگوں کو آپ کو زور سے بولنا پڑتا ہے. جی ہاں, تھوڑا زور سے, اونچی آواز سے بولنا پڑتا ہے تاکہ وہ سن سکیں. تو اسی طرح سے انسان کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ کمزور بھی پڑ سکتی ہے, اگر پہلے اچھی تھی تو وہ کم بھی ہو سکتی ہے, اور اگر کسی کی بہت اچھی بھی صلاحیت ہے سننے کی تو پھر بھی وہ لمیٹڈ ہے, یعنی ایک دیوار کے پیچھے سے ہم سن نہیں سکتے بات کسی کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, کچھ صفات ایسی ہیں جو انسانوں کے اندر اس کی پائی جاتی ہیں کچھ چیزیں, لیکن بہت لمیٹڈ حد تک, زیادہ نہیں. تو جو کامل ترین صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں, جو اعلیٰ صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جیسے سننا ہے, دیکھنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, زندگی ہے, حکمت ہے, تو یہ تمام صفات مخلوق میں بھی ہیں, لیکن اعلیٰ ترین اور کامل ترین صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. اس لیے ہم کبھی بھی اس کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ سیم جیسے اللہ تعالیٰ کی ویسے بندوں کی, نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں اور صفت کمال ہیں, لیکن اس کا کچھ اثر اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات اپنے بندوں میں بھی پیدا کی ہیں, لیکن وہ لمیٹڈ ہیں, بس اتنا ہم کو سمجھنا ہے. اچھا, آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس عقیدے کو صحیح سے نہیں مانتے ہیں, یعنی سننے کی صلاحیت ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ اور اکمل صفات ہے یہ, اور بندوں کے لیے کیا ہے؟ محدود ہے اور نامکمل ہے. اگر ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے تو کیا کون سا شرک پیدا ہو سکتا ہے, یا کیا ہمارے اندر کمی کجی پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے, ہم کس طرح کے شرک میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ آپ سے میرا سوال ہے, آپ لوگوں سے. جو یعنی آپ دیکھیں, جتنے بھی جو درگاہ پرست لوگ ہیں, جو قبر پرست لوگ ہیں, ان کا عقیدہ کیا ہے کہ قبر میں مردے سنتے ہیں, ہے نا, سمائے موتا کے وہ قائل ہیں, اور یہاں سے شرک کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو سما, جو سننے کی صلاحیت, جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات اعلیٰ ہے اور کامل ہے اور آخر ہے, اس کو بندوں اور رسولوں پر اس کو قیاس کرنا, بعض لوگ کہتے کہ رسول بھی سنتے ہیں اور رسول سے اسی لیے شفاعت کروائیں گے یا ان سے سفارش کروائیں گے یا قبروں کے اندر جو لوگ ہیں ان سے دعا کرتے ہیں یا دعا کرواتے ہیں. پھر اس بنا پر ایک شرک کا دروازہ کھلتا ہے اور اس کے کئی دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اچھا یعنی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے, سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن بندوں کو یہ کہنا کہ اللہ یہ بندوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہمیں اولاد دے, بندوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہمیں رزق دے, ہے نا, یہ بندوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہماری مدد کرے, تو یہ سب کیا ہو جائے گا, پھر ایک کے بعد ایک دوسرا شرک کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا اور انسان بہت بری طرح شرک میں ملوث ہو جائے گا. تو اس لیے اس عقیدے کو ماننا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کامل اور اکمل ہیں. ہاں بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کو رکھا ہے, پیدا کیا ہے, لیکن وہ کیا ہے, بالکل لمیٹڈ ہے, محدود ہے. بندے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے جیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, بندے کسی کو کچھ چیز پرووائڈ نہیں کر سکتے جیسے اللہ تعالیٰ کرتا ہے, جیسے رزق کی کشادگی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہاں بندے کسی کی مدد تو کر سکتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر اگر مجھے پانی کا گلاس چاہیے تو میں اپنے بچوں سے کہوں کہ مجھے پانی کا گلاس پکڑا دو, تو میرے بچے میری مدد کریں گے, تو یہ مدد کرنا الگ بات ہے. مجھے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز کی ضرورت ہو تو میں آواز دوں, تو ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بچے میری آواز سن لیں اور مجھے وہ چیز لا کے دے دیں, لیکن یہ لمیٹڈ ہے, آپ سب جانتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی مدد یہ تو ہم بندے ایک دوسرے کی کرتے ہیں, لیکن جو مدد جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے اور مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے, یعنی سکرات کے عالم ہے, اور آپ کہیں کہ کوئی جا کر کہیں کہ یا مشکل کشا یا غوث میری مدد کر دیجئے اور اس کو زندگی دیجئے اور اس کو طبیعت اچھی کر دیجئے, تو یہ کیا ہو جائے گا, آپ نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر قیاس کر لیا, اس کی صفات پر قیاس کر لیا. یعنی جو دعا آپ کو اللہ سے مانگنی چاہیے تھی, جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں, آپ نے وہ بندوں کو دے دی, وہ بھی مرے ہوئے بندوں کو. تو کیا ہوا, یہاں سے شرک کا دروازہ کھل گیا. جی ہاں وسیلہ بنایا جاتا ہے, وسیلہ تو بالکل اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, اصل میں اتنا غلط مطلب لیا گیا وسیلے کا. وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کوئی نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا, کہ آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں فلاں نیک عمل خالص تیرے لیے کیا تھا, لہٰذا اگر وہ عمل خالص تیرے لیے تھا تو میری مشکل کو دور کر دے. تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں. کسی بزرگوں کا اس میں بیچ میں آنا ثابت ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے یہ کانسیپٹ لایا گیا کہ بزرگ وسیلہ بنتے ہیں, بالکل بھی نہیں. اب بات سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کے کہ ہم کسی کو, کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر نہیں قرار دے سکتے. ٹھیک ہے ہم انسانوں میں وہ صفات موجود ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, ہم بھی بولتے ہیں, ہمارے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں, ہم بھی زندہ ہیں, ایک دن موت بھی آئے گی ہم کو, ہمارے اندر بھی حکمت پائی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ حکمت پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, ہے نا, کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی. تو یہ دی کس نے ہے, حکمت ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, لیکن الحکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, فیصلہ کرنے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ مالک ہے, وہ مقتدر ہے. انسانوں کے اندر ہم انسانوں کو انسانوں پر تو قیاس کر سکتے ہیں, جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا فلاں بہن, فلاں میری بہن میرے جیسا ہی لکھتی ہے, فلاں میری بہن میرے جیسا پکاتی ہے, فلاں میری بہن اس کی عادت میرے جیسی ہے, تو ہم انسانوں کو انسانوں پر تو قیاس کر سکتے, لیکن نعوذ باللہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات پر قیاس نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ انسانوں کی جو بھی کوالٹیز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, محدود ہیں, اور کچھ دن کے لیے ہیں اور لی بھی جا سکتی ہیں, واپس چلی بھی جاتی ہیں ان کے پاس سے وہ صلاحیتیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اکمل ہے, کامل ہے اور اعلیٰ ہے. تو الحمدللہ یہاں تک امید ہے بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. جی تو بندوں پر ہمیں ویسا اعتقاد نہیں رکھنا کہ کسی انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ کسی کو شفا دے, کسی کو اولاد دے, کسی کا رزق بڑھائے, کسی بیمار کو اچھا کر دے. نہیں, انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں تک جو بات سمجھ میں آئی, کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ وسیلہ کا مطلب ہے کہ قرب حاصل کرنا. تو حدیث میں جو اس کا مطلب بتایا گیا ہے, قرآن میں جو اس کا مطلب ہے کہ اپنے کوئی کسی نیک کام کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے. جیسے کہ وہ تین لوگوں کی بات کی جاتی ہے کہ تین لوگ تھے جو غار میں پھنس گئے, بہت تیز بارش ہو رہی تھی, تو وہ غار میں انہوں نے پناہ لی, تو ایک پتھر لڑھک کر ان کے غار کے سامنے آ گیا, اب وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو اس میں تین لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کا حوالہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تاکہ یہ غار سے پتھر ہٹ جائے. تو ان تینوں نے دعا کی, ایک نے کہا, وہ بہت ڈیٹیل ہے اس میں, کہ ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ फुला फुला मजदूर मेरे पास आया था, मैंने उसको मजदूरी दी तो उसने उसको काफी नहीं समझा और चला गया छोड़कर। मैंने उसकी मजदूरी जो पैसा था उसको अलग से बिजनेस में लगाया और अब उसका बहुत सारा बिजनेस फैल गया। जब वो मजदूर बाद में कुछ दिनों के बाद वापस आया तो मैंने उसको इतना बड़ा रेवड़ जानवरों का दे दिया तो वो हैरान हुआ, कहा कि क्या तू मुझसे मजाक करता है। मैंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा ही दिया हुआ पैसा बिजनेस में लगाया गया तो इतना फैला फूला। अल्लाह, मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया था। तो वो वहां से पत्थर थोड़ा सा हट गया। तो ऐसे वो तीनों लोग अपनी अपनी जो भी उन्होंने नेक काम किए थे वो उसका वसीला देते हैं अल्लाह ताला को दुआ मांगने के लिए। तो फिर वो जब वो वसीला देने लगते हैं अपने अपने कामों का तो पत्थर थोड़ा थोड़ा हटता जाता है, यहां तक कि इतना दहाना खुल जाता है गार का कि वो लोग बाहर निकल सकते हैं। तो वसीला है कि अपनी अपने कोई नेक काम को जो खालिस अल्लाह के लिए किया गया था उसको वसीला बनाना, यानी अल्लाह ताला का क़ुर्ब तलाश करना है, वसीले के मानी है। तो अल्लाह ताला का क़ुर्ब तलाश करना तो उसमें किसी बंदे का जिक्र ही नहीं आता, किसी इंसान को तो आप वसीला बना ही नहीं सकते। तो वसीले का असल माना है अल्लाह ताला का क़ुर्ब तलाश करना और अपने नेक कामों का हवाला देकर हम अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं कि ए अल्लाह ताला, मैंने फुला फुला काम खालिस तेरे लिए किया था, ए अल्लाह ताला तू जानते हैं कि मेरे उस काम में यानी बेहतरी थी, खुलूस था, तो अल्लाह ताला मेरा फुला काम कर दे, करवा दे, यानी मेरी दुआ पूरी कर ले, कर दीजिए। इस तरह से ये वसीला होता है। ठीक है, कोई भी बंदा कितना भी अल्लाह ताला का करीबी हो, क्या रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई हो सकता है भला अल्लाह ताला से करीब? लेकिन रसूलुल्लाह ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मेरे जरिए से दुआ मांगो, तो हम रसूलुल्लाह के वास्ते या वसीले से भी दुआ नहीं मांग सकते। देखिए, अहले बैत से मोहब्बत रखना, ये बात का तो हमें जिक्र मिलता है, लेकिन अहले बैत को नौजबिल्ला ऐसा दर्जा दे देना जो कि यानी रसूलों का दर्जा था, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। नहीं, रसूलुल्लाह का भी हवाला नहीं दे सकते। आप दुआ करते वक्त ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला मैं रसूल सलसम के वास्ते से तुझसे दुआ करती हूँ, ये बिल्कुल शिर्क हो जाएगा। इसका मतलब है नाउज़ुबिल्लाह कि रसूलुल्लाह भी कुछ शामिल है उसमें अल्लाह ताला के अख्तियारात में, तो नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मैं भी अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, तो रसूलुल्लाह भी अल्लाह के बंदे हैं। रसूलुल्लाह के कोई अख्तियारात नहीं है अल्लाह ताला के अख्तियारात के जैसे, रसूलुल्लाह बंदे हैं हाँ, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनको रसूल बनाया गया तो लिहाजा उनके दर्जात बुलंद हैं। यानी हम आम इंसानों की तरह नहीं है रसूलुल्लाह, लेकिन है तो इंसान ही, लेकिन वो फजीलत के एतबार से हमसे बेहतर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी अलग फजीलत है क्योंकि वो रसूल है, उनके ऊपर वही आती थी, उनको आसमानों की सैर करवाई गई, लेकिन है तो वो इंसान ही। तंजीह का मतलब है कि अल्लाह ताला को हर ऐब से मुनज्जा पाक करार देना, अल्लाह ताला हर ऐब से हर नक्स से पाक और मुनज्जा है। अल्लाह ताला का समी होना, कुछ लोग यानी जो जहमिया फिरका था उन लोगों ने क्या कहा कि जैसे सुनना तो हम इंसानों की सिफत है तो हम अल्लाह ताला के लिए कैसे इसको करार दे सकते हैं कि अल्लाह ताला भी सुनता है। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह हम बसर देखना, ये तो हम इंसानों की सिफत है देखना, तो हम अल्लाह ताला को कैसे इसकी मिसाल करार दे सकते कि अल्लाह ताला भी देखता है। तो नौज़ुबिल्लाह उन्होंने क्या किया कि अल्लाह ताला की सिफात का इनकार कर दिया। तो एक तरह से नौज़ुबिल्लाह, अब आप खुद सोचे कि अगर ये इमेजिन करें कि अल्लाह ताला ना हम जैसा सुनता है, ना हम जैसा बोलता है, ना देखता है, तो नौज़ुबिल्लाह फिर अल्लाह ताला के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट पैदा होगा क्या कि कुछ भी नहीं कर सकता अल्लाह ताला, ना वो उतरता है, ना उसके पास अख्तियारात हैं। तो यानी उन लोगों ने एक अलग दूसरा गुलू कर लिया, उन लोगों ने जहमिया फिरके ने। तो हम अल्लाह ताला के लिए सिफात करार देते, हम मानते हैं अल्लाह ताला की सिफात को, लेकिन हम अल्लाह ताला की सिफात को इंसानों के जैसा नहीं करार देते। ठीक है, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, हम ये बात पर तो यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन उसकी कैफियत हमें नहीं मालूम। यही तो कहना है कि हम उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने देखा नहीं ना अल्लाह ताला को अर्श पर मुस्तवी हुए हुए, तो हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं? यही तो हमको नहीं कहना है ना कि हम नहीं डिफाइन कर सकते उसको। अल्लाह ताला के अर्श पर मुस्तवी होने पर तो हमारा यकीन है, ईमान है हमारा, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ये बात फरमाई कि इस्तवा अलल अर्श, लेकिन उसकी कैफियत मजहूल है, हम उसके बारे में नहीं जानते। दरगाह के बारे में लोग अगर पूछते हैं तो यही कहें कि पहले तो उनसे खुद सवाल किया कि वहां क्यों जाते हैं, अच्छा वहां जाने के बाद क्या करते हैं, फिर उनसे कहें कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सहाबा से साबित है कि वो किसी दरगाह पर गए हों? अपने अपने इलाकों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं, वल्लाहु आलम। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आइए हम देखते हैं। नहीं, अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मांगना शिर्क अकबर में आएगा, या अल्लाह ताला के बराबर किसी को करार देना, या अल्लाह ताला के अलावा किसी और को दुआ में शरीक करना कि उनके वास्ते और वसीले से हमको चीज मिले। आप देखिए, किसी भी रसूल सल्लम की किसी भी हदीस में, किसी भी दुआ में हमें कोई वास्ता नहीं मिलता है। जी, अब आइए, अल्लाह ताला का इल्म अतम यानी बिल्कुल तमाम है और कौल सबसे बढ़कर सच्चा है। یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہیں تو اس سے بڑھ کر سچا قول کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. تو جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَعْلَمُ سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ, کہ اللہ تعالیٰ تو خود اپنی ذات کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتا ہے, اس کی بات سب سے سچی اور ساری مخلوق سے خوبصورت ہے. سبحان اللہ, واقعی میں کہ جب کسی خبر میں چار صفات, جیسے کیونکہ ہم یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے یا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو بھی بات ہم کہتے ہیں تو ہم خود سے تو نہیں کہتے نا, ہم یا تو قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں, یا رسول اللہ نے ہمیں جو خبر دی ہے ہم اس کو سچا مانتے ہیں. تو کسی بھی خبر کو سچا ماننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے, اس میں چار چیزیں ہونی چاہیے تو وہ خبر سچی ہو سکتی ہے. کہ اس کا صدور علم سے ہو, یعنی بغیر علم کے بات نہیں کہنی چاہیے, یعنی علم صحیح علم ہونا چاہیے, علم سے دلیل سے بات کرنی چاہیے. پھر واصدق قیلا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے بھلا. پھر بیان و فصاحت, اس کی طرف ان کے اس قول میں اشارہ ہے. واحسن حدیثہ, یعنی بات بہترین طریقے سے کی گئی ہو, بہت اچھے طریقے سے کی گئی ہو, اور جن لوگوں کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے یا جن لوگوں کو خبر دینے کا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ بھی سچے ہوں اور وہ ان کے اندر بھی ہدایت پائی جاتی ہو. یعنی جیسے کہ ہم کو خبر اگر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خبر ملی ہے تو آپ بھی کیا تھے, صادق تھے. یا ہم کو خبر ملی ہے تو جبریل امین کے ذریعے سے خبر ملی ہے تو جبریل امین بھی کیسے تھے کہ ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کی بات مانی جاتی ہے آسمانوں پر, اور وہ ہمیشہ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے الحمدللہ. تو قرآن کی آیت یہ بات, قرآن کی جو یہ آیت ہے وہ اس بات کی دلیل ہے جو پہلا وصف بتایا گیا. پہلا وصف کیا تھا کہ علم کے ذریعے سے بات کی جائے, بغیر علم کے بات نہ کی جائے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو زمینوں میں ہے اور جو آسمان میں ہے, اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر درجہ دیا ہے. تو عالم, یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے. عالم یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور وہ تم سب سے بڑھ کر علم رکھتا ہے. وہ جو واقعات پہلے ہو چکے اس کا بھی علم رکھتا ہے, جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا بھی اس کو علم ہے, جو واقعات آئندہ مستقبل میں فیوچر میں ہونے والے ہیں اس سے بھی وہ واقف ہے. اور ہم تو کیا ہے, آپ سوچیں کہ کل کیا ہونے والا ہے, ہم جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے کل کیا ہونے والا ہے. تو یہ جو کلمہ عالم ہے یہ افعل التفضیل ہے. جو لوگ گرامر جانتے ہوں گے ان کو یہ ٹرم معلوم ہوں گے اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک میں چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات سمجھاتی ہوں, کہ جیسے ہم صغیر کہتے ہیں نا, صغیر یہ لفظ تو بہت عام ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت سے لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے صغیر. صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا, ہے نا. لیکن اصغر, اگر آپ نے اس سواد کے آگے پہلے الف لگا دیا اصغر, تو مطلب ہوگا کہ بہت ہی چھوٹا. جیسے کہ آپ لوگوں کے نام ہوتا ہے کبیر, کسی کا نام ہے سمجھے بڑا, لیکن اکبر بہت ہی بڑا. تو یہ جب الف لگ جاتا ہے آگے نا, اس کو اس میں تفضیل یا افعل التفضیل کہتے ہیں, یعنی سب سے ہائیسٹ لیول, اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہو سکتا. تو عالم کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے, اس کا معنی ہم کچھ اور نہیں کر سکتے. عالم کا معنی ہم عالم نہیں کر سکتے, عالم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جاننے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن عالم اللہ سبحانہ وتعالی ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے ان ربک ہو عالم بمن دل عن سبیلہ وہو عالم بالمحتدین, یقیناً تیرا رب وہ خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی. تو عالم دراصل بہت زیادہ جاننے کے معنی میں ہے, عالم کے معنی میں نہیں ہے. اس کا اصل مطلب یہی ہمیں لینا چاہیے کہ عالم مطلب سب سے زیادہ جاننے والا, اس کے جیسا کوئی جاننے والا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالی عالم ہے, الف عین لام عالم, سب سے زیادہ جاننے والا, جی سپرلیٹو ڈگری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو بہرحال ہم اس کے یہی معنی لیں گے, کیونکہ بعض جو لوگ بہک گئے, جو بعض لوگ اس کے غلط معنی لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں عالم کا مطلب عالم ہوتا ہے. تو عالم تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں, عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. تو جاننے والے تو بہت لوگ ہو سکتے ہیں لیکن عالم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم اسے کوئی بھی سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو ہم کیا جملہ کہتے ہیں آخر میں, آپ نے سنا ہوگا نا اکثر جو بھی جن لوگوں سے اسکالر سے کوشچن پوچھا جاتا ہے, واللہ اعلم, یعنی ہم نے اپنی طرف سے تو جواب دے دیا لیکن ایکچوئل جو اصل بات ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیونکہ ہمارا علم تو بہت ہی لمیٹڈ ہے ایسے سمجھے, یعنی ہم کو تو بالکل بھی اتنی خبر ہے, کتنا بھی ہم کتنی بھی ڈگریاں ہم حاصل کر لیں, کتنا بھی ہم پڑھ لیں, چاہے لاکھوں کتابیں بھی ہم پڑھ چکے ہوں تو بھی ہم کیا ہے, بالکل لمیٹڈ علم والے لوگ ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو عالم ہے, اس کے اوپر علم ختم ہے سمجھے. تو بہرحال اسے قرآن میں آتا ہے, اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, سورہ فرقان کی آیت ہے کہ جنت والے اس دن بہت اچھے ٹھکانے والے اور بڑی اچھی آرام گاہ والے ہوں گے. تو یہاں پر بھی یہ جو لفظ آیا ہے احسن مقیلا, یعنی دی بیسٹ مقام ہو سکتا ہے, یعنی اس کے جیسا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا, بہت ہی اچھی آرام دہ جگہ ہوگی وہ اور بہت ہی اچھا قیلولہ کا مقام ہوگا وہ. تو یہ یہاں اس میں تفضیل ہے یہ کہ جنت والوں کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ دنیا والوں کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا بھلا, نہ ہی جہنم والوں کے جیسا ہو سکتا ہے, وہ سب سے دی بیسٹ مقام ہوگا. تو ہر جگہ جب آ لگ جاتا ہے افل تفضیل, یعنی اس میں تفضیل آ جاتا ہے تو مطلب وہاں پر وہ چیز ختم ہے, اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو انہوں نے اس کا شریک بنا رکھا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کے اندر تو کوئی خیر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یعنی سب کے یہ بات سب کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جو شریک ہے. ایون جو مکہ کے مشرکین تھے, آپ کو سبھی کو معلوم ہوگا نا کہ جب کوئی تکلیف آتی, کوئی مصیبت آتی, کوئی مشکل آتی تو وہ کس سے مانگتے تھے آپ بتائیے؟ حالانکہ ان کی دیوی دیوتیاں وہاں کھڑے ہوئے تھے, سوری دیوی کیا ہے, دیوی دیوتا جو بھی تھے ان کے بت وہاں کھڑے ہوئے تھے. کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے, لیکن جب بھی مشکل آتی اور طوفان میں وہ گھر جاتے تھے, کشتی بیچ سمندر میں ہوتی اور بھنور میں پھنس جاتی, کس کو پکارتے تھے اور کہاں دیکھتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے نا. آپ کو یاد ہے جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا تھا, اس وقت عبد المطلب کا ہمیں کیا حال پتا چلتا ہے, کس سے مانگ رہے تھے وہ؟ جی آسمان کی طرف دیکھتے تھے وہ لوگ اور کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہتے تھے کہ اے اس گھر کے مالک, اور اللہ کا ہی لفظ آتا ہے وہاں پر کہ اے اس گھر کے مالک, اے اللہ تو ہی اپنے گھر کو بچا سکتا ہے, ہمارے اختیار میں نہیں. تو ایون مکہ کے مشرک بھی مشکل وقت میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو. لیکن آج کے نام نہاد مسلمان مشکل وقت میں مشکل کشا کو پکارتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آپ بتائیے کہ جو کعبہ مکہ کے مشرک تھے جب وہ مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں تو نہیں ان کو معلوم تھا کہ جو بھی خیر ہے وہ, یعنی جو بھی خیر وہ مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مل سکتی ہے. جن کو وہ پوجتے تھے, جن بتوں کو, وہ جانتے تھے کہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے, اس بات کو وہ اچھی طرح جانتے تھے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خود سوال کیا تھا وہاں سے جیل میں رہنے والے لوگوں سے جو مشرک تھے کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کہ جدا جدا رب بہتر ہیں یا اللہ اکیلا زبردست ہی؟ نہیں, تم کتنے بھی ارباب کو, تم کتنے بھی شریکوں کو پکار لو الگ الگ, اور ان سب کی طاقت مل کر بھی کیا ایک اکیلے اللہ کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ارباب من دون اللہ خیر سے خالی ہوتے ہیں, تہی دامن ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی کنٹرول نہیں, کوئی خیر نہیں, کوئی علم نہیں, کچھ بھی نہیں. تو حاصل کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو کلمہ نازل کیا ہے عالم کا, اس سے اس کا حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا, اس کو عالم سے تشبیہ نہیں دی جائے گی. یہ غلط ہے لغت کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. تو عالم مطلب کون زیادہ جاننے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کا حقیقی معنی مراد ہوں گے. پھر دوسری جو اس کا وصف بتایا گیا ہے, یعنی جو بھی خبر ہمیں ملتی ہے تو وہ سچی خبر ہوتی ہے, صدق والی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے کلام میں خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ أَصْدَقُ زیادہ سچی, مطلب اللہ تعالیٰ نے جو بھی خبریں ہمیں دی ہیں قرآن میں یا اپنے رسول کے ذریعے سے، اس سے زیادہ سچی خبر کوئی ہمیں دے ہی نہیں سکتا. یعنی کوئی اور سورس ہے ہی نہیں ہمارے پاس ان تمام خبروں کو جاننے کے لیے. تو یعنی ہمیں کس بات پر یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات ہے وہ سب سے زیادہ سچی، سب سے زیادہ کامل اور تمام ہے، اس کے آگے کسی کا درجہ نہیں ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں وہی ہمارے لیے رہنمائی والی ہیں، وہی ہمارے لیے قابل قبول ہیں، وہی سچی ہیں. اس کے علاوہ دوسری جتنی خبریں اور جتنے دوسرے سورسز ہیں وہ سب غلط ہیں. ٹھیک ہے، تو دوسرا وصف اس کا بتایا گیا کہ صدق، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. تو اصدق، یہاں پر بھی الف لگا ہے سواد کے آگے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں تفضیل، یعنی افعل و تفضیل کا صیغہ ہے یہ، کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی نہیں ہے. صدق کا مطلب ہے کلام کا اس واقعے کے مطابق ہونا. بعض اوقات کوئی بھی جو بات ہوتی ہے وہ اس واقعے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، جس طرح کہ اللہ کا کلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات ہمیں بتائی ہے قرآن میں وہ صداقت پر مبنی ہے، سچی بات ہے. بلکہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی ہے. اور پھر اس میں یہ صفت بھی پائی جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام وہ سچا ہے اور صحیح ہے اور وہی ثابت شدہ ہے، کہ اس میں یعنی فصاحت اور بلاغت بھی ہو، یعنی وہ کلام جو ہے اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہو. یعنی ہم لوگوں کی عام جو بات ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، ایک عربی راستے سے چل رہا تھا اور کوئی شخص قرآن پڑھ رہا تھا، جب اس نے سنا قرآن کی کوئی آیت تو وہ فوراً وہاں سجدے میں گر پڑا. یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے پہلی بار کلام سنا اللہ تعالیٰ کا، کسی کوئی بندہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ. کیونکہ جو بدوی عرب رہتے تھے وہ فصاحت اور بلاغت میں بہت آگے ہوتے تھے، ان کی عربی اور زیادہ اچھی ہوتی تھی، اس لیے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ ان کے اچھے ماحول میں پرورش ہو اور زبان بھی ان کی اچھی ہو جائے. تو وہ عربی اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بات پہنچائی ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے، اس لیے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی ہے. اور اس کو کس طریقے سے پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم انسانوں کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں فرق محسوس کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ ایک تو ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورہ نساء کی آیت نمبر 87 ہے، کہ اور اللہ کی نسبت بات میں کون سچا ہے، اور اللہ نزل احسن الحدیث، سورہ زمر کی آیت ہے، کہ اللہ نے انتہائی خوبصورت کلام اتارا ہے. یعنی جو اللہ کا کلام ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے. کیونکہ قرآن کیا ہے دراصل، آپ کیا کہیں گے قرآن کو، کلام اللہ، کس کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیونکہ جو مستشرقین ہیں، یہ بھی بات آپ لوگ لکھ لیں، مستشرقین وہ ہوا کرتے تھے شروع شروع میں. اصل میں ان لوگوں نے بہت کتابیں لکھی، یعنی آج سے 400-500 سال پہلے کی بات ہے یا 1000 سال پہلے کی بات ہے. مستشرقین یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو نان مسلمس ہوتے تھے، لیکن ریسرچ کر کے اسلام کے بارے میں، تحقیق کر کے لکھتے تھے کتابیں. تو ان لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا اور تعصب کی بنا پر کچھ چیزوں کو غلط بھی لکھ دیا، اور ان لوگوں نے نعوذ باللہ کہا کہ یہ کلام جبریل ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ جبریل علیہ السلام لے کر اترتے تھے. تو جبریل اور وہ لوگ کیا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں، ہم مسلمانوں کو اس بات کا بھی علم ہے، ہم کتنے لا علم ہیں نا، ہم کتنے، یعنی بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی تو، کہ ہم نے کوئی علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، جیسا ان لوگوں نے بتایا اس کو ہم آنکھیں بند کر کے یقین کرتے چلے گئے. تو مستشرقین کیا انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور لوگوں کے ذہن میں وہی بات بیٹھ گئی کہ جبریل امین خود کتاب میں سے دیکھ کر یہ کلام لا کر اتارتے رہے. یعنی جبریل امین نے کتاب میں سے دیکھا لوہے محفوظ سے اور لے کر آ کر رسول اکرم کے قلب پر اتارتے رہے. تو اس لیے وہ کہتے کہ یہ کلام جبریل ہے، لا حول ولا قوۃ الا بالله. بہت ہی غلط بات ہے، جبریل امین کو لوہے محفوظ تک رسائی ہی نہیں تھی، وہ وہاں جا ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیا قرآن، اور جبریل امین نے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا اور سیم ایز اٹ از لے کر رسول اکرم کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا قرآن، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا اس کو، قرآن کو، کہ ہوا کلام اللہ، کہ یہ کیا ہے، اللہ کا کلام کیا ہوتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں کلمہ جملہ زبان سے نکالتے ہیں، تو یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت بات اتاری ہے. پھر جو چوتھی صفت کسی چیز کی ہو سکتی ہے کہ اس چیز جس کا ارادہ کیا جا رہا ہو وہ اس میں سلامتی ہو اور وہ پورا کرنے والا ہو اپنے ارادے کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء میں یبین اللہ لکم ان تدلوا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو بھی آیتیں نازل کی ہیں وہ بہت ہی زیادہ صحیح ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. قرآن کی ہر بات سچی ہے اور صحیح ہے اور سلامتی والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن میں یہ باتیں نازل کی؟ تاکہ ہم بھٹکنے نہ پائیں, ہم صحیح راستے پر چلتے رہیں, ہم سلامتی والے راستے کو پائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کھول کر بیان کر دے اور تمہاری ان لوگوں کے طریقوں کی طرف رہنمائی کرے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. تو ان یہ چاروں اوصاف اللہ تعالیٰ کی بات میں جو خبر ہمیں دی گئی ہے شامل ہو گئے. تو لہٰذا ان کسی بھی خبر کو ماننے کے لیے چاروں اوصاف ہونا چاہیے اور وہ چاروں اوصاف اللہ تعالیٰ کے کلام میں انہیں قرآن میں موجود ہیں. تب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی باتیں نازل کی ہیں اس میں سراسر کس کی بھلائی, آپ بتائیے. قرآن کو مان کر اور قرآن کے احکامات کو مان کر اور جو رسول اکرم کے ذریعے سے ہم کو سچی خبر دی گئی ہے ان تمام احکام کو مان کر کس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا ہے نا, انسان کا. ہم کہاں جانے سے بچ سکتے ہیں؟ کون سی سزا سے بچ سکتے ہیں؟ جہنم سے بچ سکتے ہیں, ہے نا, آگ سے بچ سکتے ہیں, عذاب سے بچ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں. تب اس انہیں جو بھی خبر ہوتی ہے, جو بھی کلام ہوتا ہے, جو بھی بات ہوتی ہے, تو اس میں یہ چاروں اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے جو کہ سب کے سب یہ قرآن میں موجود ہیں. اور یعنی پہلی بات تو علم کے مطابق بات کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر علم میں اور کون ہو سکتا ہے؟ بولے عالم, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم کو بتائی ہے. پھر یہ کہ اس میں جو ہے صدق ہو, یعنی سچائی ہو, تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کلام, سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تیسری بات یہ کہ اس میں فصاحت و بلاغت ہو, تو قرآن سے بڑھ کر فصاحت اور بلاغت ہمیں کہیں نہیں ملتی. آپ دیکھیں لوگ تھک گئے, لوگوں نے اپنا سر مار لیا, کئی لوگوں نے کوشش کی قرآن کی جیسی آیت بنانے کی, ان کو چیلنج کیا گیا, اور آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ آج تک کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں کوئی ایسا کلام پیش کر سکا؟ بتائیے, نہیں نا. وہ تو اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکے, سبحان اللہ. تو پھر یہ کلام کو ماننا ضروری ہے کیونکہ اس میں فصاحت اور بلاغت ہے. اور چوتھی چیز کہ اس میں سلامتی والی بات ہو اور بات واضح ہو جو گمراہی سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو دے کر ہمیں کہاں سے بچانا چاہتا ہے, کس چیز سے بچانا چاہتا ہے؟ گمراہی سے, عذاب سے بچانا چاہتا ہے. تو بہرحال یہ چاروں وصف اس قرآن میں موجود ہیں الحمدللہ. جی انشاءاللہ اگلا ہمارا چیپٹر وہی رہے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ خبر ملی ہو وہ بھی سچے ہوں. تو صادق اور مصدوق کس کو کہا جاتا ہے ہم وہی پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں. تو بہرحال یہاں پر اس طرح کلام اللہ میں وہ چاروں اوصاف جمع ہو گئے جو قبول کرنے کو یعنی ضروری ہے, یعنی خبر کو قبول کرنے کے لیے واجب ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے الحمدللہ, جس میں اس کلام میں مخلوق کے لیے رشد و ہدایت ہے, اس کلام میں مخلوق کے لیے سلامتی ہے, اس کلام میں مخلوق کے لیے گمراہی سے بچنے کا الحمدللہ ذریعہ بتا دیا گیا. اور یہ کلام ایسا ہے جو ہر ایک کے لیے, جن اور انسوں کے لیے, سب کے لیے ہے, اور اس میں سب کی بھلائی ہے. جس کے پاس استطاعت ہے وہ بھی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے, جس کے پاس استطاعت نہیں وہ بھی اس پر عمل کر سکتا ہے الحمدللہ. جیسے کہ ابلیس سے مخاطب ہو کر اللہ تعالی نے فرمایا تھا ما مناك ان تسجد لما خلقت بيدي, تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا تھا. تو بہرحال اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا اثبات کیا ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. جیسے جہمیہ فرقے نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں اس کو بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوں گے, نعوذ باللہ. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانوں کے جیسے دو ہاتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے یہاں دونوں ہاتھوں کا اثبات کیا ہے. تو قرآن کی خبر تو سچی ہے, جب اگر ہم اس کو منع کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں مانتے تو مطلب ہم قرآن کی خبر کو نعوذ باللہ غلط قرار دیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, لیکن نہ ہم اس کو نعمت والے ہاتھ کہیں گے نہ قدرت والے ہاتھ کہیں گے, ہم اس کو جیسے اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے وہی سمجھیں گے, لیکن ہم اس کو انسانوں کے ہاتھوں سے تشبیہ بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو کوئی اس میں جرات کرے گا کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو انسانوں کے جیسے ہاتھ قرار دے یا تو, یا پھر اس کا انکار ہی کر دے, یا اس کو نعمت کے ہاتھ قرار دے تو اس نے غلط اس کی تشریح کی اور نعوذ باللہ اس نے قرآن کی بات کو جھٹلایا. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ قرآن کی خبر کو تو ہم جھٹلا ہی نہیں سکتے, کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں وہ چاروں اوصاف پائے جاتے ہیں جو کسی خبر کے صحیح ہونے کی دلیل ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, کہ وہ تمہارے لیے احکام واضح کرنا چاہتا ہے اور تمہاری ان لوگوں کے طریقوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں, یعنی جو ہدایت یافتہ لوگ تھے پہلے کے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے نقش قدم پر چلانا چاہتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے اور اس کتاب میں باتوں کو واضح کر کے سمجھا دیا ہے الحمدللہ. تو بہرحال اب جو لوگ یہ خبر لے کر آئے تھے ہمارے پاس وہ بھی صادق اور مصدوق تھے. اس ٹاپک کو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرن. امید ہے کہ بات آپ کے سر کے اوپر سے نہیں گزری ہوں گی اور سمجھ میں آئی ہوگی. اگر باقی کے سوالات پڑھنے کا فی الحال ابھی ٹائم نہیں ہے, تو اگر آپ یہ سوالات اپنے ایڈمن کو بھیج دیں تو وہ مجھے بھیج دیں گے انشاءاللہ, تو میں آپ کے جواب بھیج دوں گی. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.